الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد محترم سامعین کرام آپ حضرات کی خدمت میں آج عقیدے پر مشتمل ایک اہم رسالہ جس کو شیخ عبداللہ ابن محمود الکناس نے تعریف فرمایا ہے اس رسالے کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور انشاءاللہ دوسروں تک ان اہم امور اور ان اہم علمی نکات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اصل میں یہ کتاب اسلاف کے عقائد پر لکھی گئی ہے جس میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ مؤلف نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی مسلمان ہیں اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات سے آراستہ نہیں ہیں تو ایسے حضرات کے لیے یہ کتاب اور یہ رسالہ بڑا ہی مفید ثابت ہوگا. یہ رسالہ کو پڑھ کر انشاءاللہ آپ اسلاف کے عقائد کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقائد کا مطلب کچھ نہیں ہے, اللہ پر ہم ایمان لے آئے, اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے, بھروسہ کیے, نماز پڑھے, روزہ رکھے اور انشاءاللہ اسی میں ہی نجات ہے, یہ تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر فرمایا کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے تو افتراق تو ہونا ہی ہے, جب افتراق ہونا ہے تو عقائد کی مضبوطی اور فرق باطلہ کو جاننا اور عقیدے کے سلسلے میں صحابہ کی جماعت جو افضل الجماعات ہے ان کے عقائد اور نظریات, اس کے بعد آنے والے تابعین اور تبع تابعین کے عقائد کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں اور بلا کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں. اور صفحہ نمبر 4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مؤلف حفظہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر مسلمان کو جب عقیدے کا علم سیکھنا ہوتا ہے یا جب سیکھنے کے لیے وہ عزم کرتا ہے تو چند اہم امور ہیں جنہیں جاننا بے حد ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو دیکھیے درمیان میں مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 4 میں کہ میں امت مسلمہ کی خیر خواہی کی غرض سے اسے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کا مقصد ہے اسلاف کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا اور بعد والوں کی ایجاد کردہ بدعات کو دور پھینکنا اور ان سے بچ کر رہنا. تو ہمیں اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سلف الصالحین کے طریقے پر ہی ہمیں چلنا ہے اور اسی میں ہی خیر اور بھلائی مضمر ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ بھلائی کا تعلق انہی کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہے. انشاءاللہ ان تمام امور کے متعلق ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلی چیز جو یاد دہانی کے طور پر مؤلف حفظہ اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ یاد رہے کہ عقیدے کا علم حاصل کرنے سے پہلے ہر مسلمان کو چاہیے کہ درجہ ذیل اصولوں کو اچھی طرح جان لے, جی ہاں, اور انہیں ذہن نشین کر لے. اس لیے کہ جس نے ان اصولوں کو اچھی طرح یاد کر لیا اور ان پر عمل پیرا ہوا وہ اللہ کی مدد سے کامیاب ہو گیا. اور وہ اصول کیا کیا ہیں؟ نمبر 1, یاد رکھیے کہ علم عقیدہ کا ماخذ کتاب و سنت ہے, یعنی قرآن اور حدیث ہے. یہ چیز تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے سلف الصالحین کے یہاں کہ ماخذ قرآن و حدیث ہے. کہنا اور ہے, عمل کرنا اور ہے. یاد رہے کہ بہت سارے لوگ دعوے دار ہیں کہ قرآن و حدیث کے ہم عامل ہیں, حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن اور سنت کے متعلق بہت سارے لوگوں نے انحراف کے طرق اختیار کیے ہوئے ہیں. دعویٰ تو بہت بڑے لیکن طریقے ہیں کافرانہ. تو اسی لیے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عقیدے کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں تو اس کے ماخذ اور اس کے مصادر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ کتاب و سنت سے ہٹ کر عقیدے اخذ نہیں کیے جائیں گے. عقیدے کو لینے کا طریقہ ایک ہے, اس کے مصدر کیا کیا ہیں وہ جان لیجئے, وہ کتاب و سنت ہے. کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی عقیدہ نہیں ہے, عقیدہ لینے کا طریقہ یہی ہے. بہت لوگوں نے عقیدے کا نام مختلف رکھ دیا, کوئی کہتا ہے علم الکلام عقیدے کا نام ہے. علم الکلام آپ کو اگر بتاؤں نمبر معاف فرمائیں, کہہ رہا تھا کہ عقیدے کا تعلق جو ہے یہ علم عقیدے کا جو ماخذ صرف قرآن و سنت ہے. نمبر دو میں یہ کہتے ہیں مؤلف حفظہ اللہ کے عقائد کے بارے میں قرآن اور سنت میں بیان شدہ جو نصوص ہیں انہیں فہم سلف الصالحین پر پھیرنا. میں ہبہو نہیں پڑھ رہا ہوں عبارات, آپ دیکھ لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت سے ایک آیت اٹھائے اور یہ کہنے لگے کہ یا دیکھیے عقیدہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے, نہیں بلکہ وہاں سے عقیدہ لیں گے لیکن کس طریقے پر لیں گے, اس آیت سے جو مستنبط مسائل ہیں انہیں پھیریں گے فہم سلف الصالحین پر. یعنی جس طریقے پر قرآن و سنت کو اسلاف نے سمجھا انہی طریقوں پر ہم بھی عقیدے کو سمجھیں گے, سیکھیں گے اور اس کو اپنائیں گے. جی ہاں, نمبر تین میں مؤلف فرماتے ہیں کہ غیب کی جو چیزیں اور امور ہم سے پوشیدہ رکھی گئی ہیں ان کے ادراک کی آرزو نہ کی جائے. یعنی جو چیزیں ہمارے ہاتھ آنے والی نہیں ہیں, ایسی بہت سی چیزیں ہیں غیبیات کے تعلق سے جو قرآن و سنت کے اندر وارد ہوئی ہیں اور جس کے تتبع کے ہم مکلف نہیں کیے گئے ہیں, یعنی اس کی پیروی کرنے کے لیے, یعنی اس کے تتبع اس کے پیچھے پڑے رہنے کے لیے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اس کو جان کر رہیں گے, تو یہ صفت ایک عقیدے کے طالب علم کے پاس نہیں ہونی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ بہت سی چیزیں ہیں اس کو جان بوجھ کر پوشیدہ ہم سے جان بوجھ کر اس کو دور رکھا گیا, اس کو ہم سے اوجھل رکھا گیا. بہت سی چیزیں ہیں ان کو پوشیدہ رکھی گئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں شامل حال ہیں, تو اس کے بارے میں تتبع اس کو جاننے کے لیے زور لگا دینا, یہ صفت طالب علم کے پاس نہیں ہونی چاہیے. کوئی عقیدے کے طالب علم پاس خصوصت نہیں ہونی چاہیے. نمبر چار میں جو میں بتایا علم الکلام کے متعلق, تو یاد رہے کہ گمراہ فرقوں نے جو علم کلام ایجاد کیا ہے وہ با اجماع سلف صالحین اور خصوصاً ائمہ مطبوعین, یہ علم کلام مضموم ہے اور اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں, اس پر اجماع ہے. اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام احمد ابن حنبل معاف فرمائیں احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تک تمام حضرات نے یہی بتایا کہ علم کلام جو ہے یہ مضموم علم ہے. خصوصاً اگر دیکھیں گے ائمہ ثلاثہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد جو آئے ہیں, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل سے صحیح اعتبار سے یہ منقول ہے کہ علم کلام کوئی چیز نہیں, اس سے عقیدے اخذ نہیں کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں گے پانچ نمبر میں جو بات بتا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے, اور وہ یہ جب سلف اور خلف بعد میں آنے والے اس کی تشریح کر رہے ہیں, یعنی خلف کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ خلف ہیں, اور سلف سے مراد ہے جو قرون ثلاثہ میں آئے ہیں, یعنی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کہ خیر انہی میں کثرت سے پائی جائے گی, اور خصوصا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی کثرت کے تعلق سے بتایا کہ خلف میں بدعت کی کثرت ہو جائے گی. یعنی جہاں پہ یہ بتایا کہ سب سے بہترین لوگ میرے ساتھ رہیں گے, اس کے بعد وہ جماعت جو میرے ساتھ رہی, اس کے بعد وہ جماعت جو ان کے ساتھ, یعنی بعد والے کے ساتھ. تو اس طریقے پر جو بتایا گیا قرون ثلاثہ یعنی تین زمانہ, تو ان تین زمانوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ خیری خیر ہے, اور اس کے بعد جو ہے فتنے فساد اور کئی قسم کے جو ہے انحرافات کا ایک بوچھار پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ابھی تک جاری ساری ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم مبتدعات سے بچ کر رہیں, اور کیا اس کا سبیل ہے، کیا راستہ اختیار کریں، تو یہ کتاب پڑھنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گی. ہم کہہ لیے کہ اللہ کو مان لیے، اللہ کے رسول کو مان لیے، قیامت پر مانتے ہیں، بات ختم نہیں. اس میں اتنی تفصیلات ہیں، اتنی تفصیلات ہیں. تو اسی لیے عقیدے کے علم کو رواج دینا، اس کو سیکھنا، پڑھنا، پڑھانا، یہ ہمارا اہم منصب ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر غامزن رہیں، لوگوں کو عقیدے کے تعلق میں خاص کر کے. یہ نہیں کہ اللہ پر مانو، قبروں کو، یہ تو بات تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بہت سی تفصیلات ہیں جو علماء کو خصوصاً جاننا چاہیے، اور طلباء عزیز کو بھی خاص طور پر اس فن کے اندر دلچسپی اور دھیان دینا چاہیے. اب یہ بتا رہے تھے پانچ نمبر میں کہ جب سلف اور خلف میں اختلاف پیدا ہو جائے، اور ان کے اقوال کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، تو طریقہ کار یہی ہے کہ سلف صالحین کے اقوال کو ترجیح دی جائے گی اور خلف کے اقوال کو مردود قرار دیا جائے گا، یعنی اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ صاف سیدھا قاعدہ ہے عقیدے کے اندر. تو خلف سے مراد یہ نہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کثرت خیر تو قرون صلاح کے ساتھ وابستہ ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ خلف سے عقیدہ لیں گے، جبکہ اختلافی مسائل ہیں. اب دیکھ لیجئے اختلاف، مثلا امام بخاری اور ابن حجر رحمہ اللہ کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ایسے آدمی کو تو نہیں دیکھیں گے کہ جو رافضیوں کا سردار ہو، جو خوارج کا سردار ہو، آپ اس کو تو امام بخاری امام مسلم کے ساتھ تقابل میں نہیں لائیں گے. لیکن تقابل میں جب آپ اس طریقے پر کہ ایک یہ بھی محدث، یہ بھی محدث، ایک بعد میں آنے والا محدث، ایک پہلے آنے والا محدث، دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کسی ایک مسئلے میں جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں ہم سلف کا قول لے لیں گے، اگرچہ کہ ان کے علم و تقوی اور ورا پر بھی اتفاق ہے، ان کے علم و تقوی اور ورا پر بھی اتفاق ہے، لیکن قاعدہ یہی ہے کہ ترجیح کسے دی جائے گی؟ قول سلف کو دی جائے گی. اس کے بعد اس رسالے کا مطالعہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور اس سے پہلے مختصر دعا کرتے ہیں کہ یہ جو آپ رسالہ تصنیف فرمائے ہیں، تو اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کے اندر جو عقائد میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کے اندر اصلاح ہو، اور خاص کر کے اللہ تبارک و تعالی سے یہ طلب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضامندی کے ساتھ اس علم اور فن کو عام اور تام فرمائے، اور ہماری لغزشوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور ہمارے معاملات کو، تمام معاملات کو درست فرمائے. اور اس رسالے کو مطالعہ کرنے سے پہلے تمام احباب کو ایک پیغام دیتے ہیں مصنف کے، تعصب اور فرقہ واریت سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. تعصب سے اگر آپ کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہ چیز کی صحیح شکل اور صورت نظر نہیں آئے گی. تو اسی لیے تعصب کا جو مادہ ہے وہ اپنے اندر سے پہلے نکالیں. نمبر دو، اپنی خواہشات نفسانی کو دور کیجئے، یعنی نفس پرستی کے اعتبار سے نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں فلاں شخص یہ کہتے ہیں، یہ آدمی نے یہ کہہ دیا، نہیں. یہ طریقہ کار کوئی مومن بندے کا نہیں ہوتا ہے. خاص کر کے طالب علم تو حجت کرتا ہے، سوال کرتا ہے، ہر چیز میں سوال کیجئے، سوال پوچھئے یہ ہے تو کیوں ہے. اسلام بغیر دلیل کا مذہب نہیں ہے، اسلام کے اندر تمام چیزیں واضح ہیں، اور واضح انداز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب الجلال سے جو لیا اسی کو امت تک پہنچا دیا. تو بہرحال آپ کو اس پر اطمینان رکھنا چاہیے، اور علماء امت ایسے نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے ہیں اور آپ کے مسائل کو حل کرنے کی ان کو فکر ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. سوال پوچھئے، پوچھئے یہ کیوں ہے. تو اس طریقے پر مصنف آپ کو ابھار رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ دلچسپی پیدا کیجئے کہ یہ ہوا تو کیوں ہوا. تعصب کی نگاہ کو ہٹائیے، تعصب کی نگاہ سے کسی چیز کو نہ دیکھیں، اپنی خواہشات نفسانی کو دور کیجئے. نمبر تین میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اسلاف کی مخالفت کرنے والوں کی بات کو چھوڑ دیجئے. جہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کی مخالفت ہو اس کو چھوڑ دیجئے، جہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ تبع تابعین کی مخالفت ہو رہی ہے اور اسی طرح سے تابعین کی مخالفت ہو رہی ہے، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہی لوگ تھے جو اچھے لوگ تھے، یہی لوگ تھے جو بھلے لوگ تھے، یہی لوگ تھے جن کی پیروی کا حکم ہے. تو یہ آپ کو اچھے سے سمجھ جانا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے پابند ہیں، اور یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں، آپ نبی کے مقابلے میں کسی کے پابند نہیں ہے کہ فلاں شخص نے یہ کہہ دیا، فلاں آدمی نے یہ کہہ دیا، یہ طریقہ کار نہیں ہے سلف و صالحین کا. یعنی آپ سب سے استفادہ کریں گے، لیکن قول فیصل ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوگا، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے قرآن کے اندر. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کہ وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ تبارک و تعالی ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت پر کیا جواب دیا تھا. یعنی پیغمبروں نے جب آپ کو کوئی چیز کا حکم دیا تو اس پر آپ نے کیا جواب دیا تھا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی مرتبہ سے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ سلف و صالحین کے مسلک کو مضبوطی سے پکڑنے کے متعلق ہم یہ چیپٹر کو شروع کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے دعا ہے اور آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسائل کو حل فرمائیں اور قرآن و سنت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں گامزن ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس علم کو عام اور تام فرمائیں اور اس کو نفع بخش بنائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.